الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب نہ کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں. یہ عقیدہ نہ رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جگہ پر کر لیں، ادھر آ جائیں. آج ویسے ہی لوگ کم آئے ہیں، ذرا کچھ شاید وہ میچ ہے کیا ہے، اللہ معاف فرمائے. مجھے بتایا ہے کسی صاحب نے، وہ میچ کی وجہ سے لوگ کم آتے ہیں، لیکن میں تو یہ گمان رکھتا ہوں کہ شاید کوئی کام ہوگا. یہ تو بدگمانی میں داخل ہے، اس سے بچنا چاہیے. کیا پتا کوئی کام ہو، کوئی ضروری مصروفیت ہو جس کی وجہ سے آنا نہ ہوا. لیکن یہ بھی حقیقت اپنی جگہ ہے کہ مسجد میں نمازی تک کم ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہو. اس کھیل کود پر بھی ہمارا ایک دفعہ بیان ہوا تھا، اور یہ اسی دن ہوا تھا جس دن ایک میچ تھا، اس دن میں نے اسی پر بیان کیا تھا. وہ بیان آپ سن سکتے ہیں، اور اس کے اندر حدود متعین کیے ہیں کہ شریعت میں کیا حدود ہیں کھیل کود کی. وہ آپ سن سکتے ہیں، یہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پتہ نہیں اس کا کیا نام انہوں نے رکھا تھا، بہرحال وہ ہے بیان. لیکن بھائی دوستو، جب تک ہم ان چیزوں سے نجات حاصل نہیں کریں گے، ہم اللہ کے پسندیدہ مسلمان نہیں بن سکتے. بس خلاصہ یہ ہے، جب تک ہم یہ کرکٹ وغیرہ میں مشغول رہیں گے، پسندیدہ مسلمان اللہ کے. دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارا مسلمان ہونا اللہ کو پسند بھی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اس کی کیا علامت ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام آدمی کے اسلام کے پسندیدہ ہونے کی علامت کہ اللہ کے ہاں اس کا اسلام پسندیدہ ہے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے اس کا مسلمان ہونا. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو، نہ جن میں دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. کیوں بھائی، میچ دیکھنے سے آپ کو 5,000 روپے ملتے ہیں تو یہ دنیا کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ نقصان ہوتا ہے دنیا کا. ایک طرح سے کہ آپ کا وقت جو لگا، جو وقت آپ کا خرچ ہوا، اس میں آپ پتہ نہیں کیا کیا کام کر سکتے تھے، کتنے آپ پیسے حلال طریقے سے کما سکتے تھے، کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے جو آپ کے والدین نے آپ کے ذمے لگایا ہو، مگر آپ نہیں کرتے میچ کی وجہ سے. تو یہ جب یہ معاملہ ہے، تو ہم کیسے اللہ کے پسندیدہ مسلمان بن سکتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہمارے دل ہیں، اللہ ہی نکالیں گے، مگر پہلے ہم مانگیں اللہ سے. خوب رو رو کر، گڑ گڑا کے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگیں کہ یہ کرکٹ کی، کھیل کود کی محبت، ڈراموں کی، فلموں کی، ٹی وی کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجیے. جب تک ہم نہیں مانگیں گے یہ نہیں ہوگا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے پسندیدہ مسلمان بن بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ لایانی چیز ہے. تو نہ دنیا کا فائدہ ہے اس میں نہ آخرت کا فائدہ ہے. کوئی میچ دیکھنے سے ہمیں ہزاروں روپے نہیں مل جاتے اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی نیکیاں نہیں مل جائیں گی آخرت کی, بلکہ گناہ ہی ہوگا کیونکہ وقت ضائع کیا اور غلط چیزیں دیکھیں. اب تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ میچ کے دوران ہی عورتوں کو ناچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے, یہ حالت ہے. یہ تو قوم کو پتہ نہیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے. میچ تو ایک بہانہ ہے, لے جایا کسی اور طرف جا رہا ہے. بہرحال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں حیات کا, زندگی کا عقیدہ رکھا جائے کہ آپ اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں. اور یہ عقیدہ نہ رکھنا اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے. بعض لوگ یہ آیت, اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں, انک میتون و انہم میتون. تو اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ مردہ ہیں. انک میتون و انہم میتون, اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ آپ, اچھا پہلے تو یہ بات متعین ہو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بنفس نفیس حیات تھے یا نہیں تھے؟ حیات تھے, جبھی تو یہ آیت نازل ہوئی. تو آیت کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ میت ہیں اور یہ بھی میت ہیں, یہ کافر اور یہ مسلمان سب میت ہیں, مردہ ہیں. تو آیت کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے, اس کا مطلب ہے ظاہر مراد ہے ہی نہیں. کیونکہ اس آیت کے نزول کے وقت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں موجود تھے. لہذا اگر آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ آپ مردہ ہیں یہ بھی مردہ ہیں, تو یہ آیت کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا. لہذا مفسرین نے اس آیت کا مطلب لیا ہے انکا تموتو, اس معنوں میں لیا ہے کہ آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے. لیکن اس سے بھی استدلال کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ویسی موت پر جیسے کہ عام لوگوں کی واقع ہوتی ہے, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی جو موت واقع ہوتی ہے وہ رافع الحیات ہوتی ہے, اور جبکہ انبیاء علیہ السلام کی موت ساتر الحیات ہوتی ہے. رافع الحیات یعنی زندگی کی ساری علامات نکال لی جائیں, اٹھا لی جائیں. اٹھا لیا جانا زندگی کی علامات کو, یہ عام لوگوں کی موت ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی موت کیا ہے؟ ان کا دنیا سے پردہ فرمانا کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ یہ ساتر الحیات ہے, یعنی ساتر الحیات زندگی کو چھپا لینا, زندگی کی علامات کو چھپا دیا جانا. دونوں میں فرق ہے کہ ایک چیز کو اٹھا ہی لیا گیا ہے ہی نہیں وہ چیز وہاں, اور ایک ہے ڈھانپ دیا گیا اس چیز کو. ڈھانپ دینے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو یہ دنیا سے رخصت ہونا, یہ ساتر الحیات تھا, زندگی کو چھپا دینے والی چیز تھی. کیونکہ بظاہر آپ نے پردہ فرمانے کے بعد سانس بھی نہیں لیا, اور آپ کو غسل بھی دیا گیا, آپ کو کفن بھی دیا گیا, آپ کی تکفین بھی کی گئی, فردن فردن ہی صحیح نماز جنازہ بھی پڑھی گئی. تو یہ تمام باتیں ہوئی. تو انکا میتون و انہم میتون سے مراد یہ ہے کہ, اچھا دوسری بات یہ قابل غور اس آیت میں, اللہ تعالی نے میت کا لفظ دو دفعہ نازل فرمایا, انکا میتون و انہم میتون. یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ دونوں کے میت ہونے میں فرق ہے، ورنہ یوں کہا جاتا انکا وانہم میتون، آپ سب لوگ مردہ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ سب کو موت آنی ہے. نہیں، انکا میتون یہ الگ نازل فرمایا کہ آپ کو بھی موت آنی ہے، وانہم میتون اور ان کو بھی موت آنی ہے. معلوم فرق ہے، وہی فرق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی موت ساتر الحیات ہوتی ہے، زندگی کو چھپا لینے والی، علامات زندگی کو چھپا لیا گیا بس. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یہاں ان کے لیے الگ نازل فرمایا، کیونکہ ان کی موت جو ہے یہ رافع الحیات ہے، زندگی کی علامات کو اٹھا لیا گیا. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، جس کو اکبر نے کہا تھا، اکبر الہبادی نے. اور یہ آیت جو ہے انکا میتون وانہم میتون، اصل مسئلہ تو یہ موت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے جس میں اختلاف ہے، وہ اصل مسئلہ ہے کہ موت کے بعد جو قبر اثر کی زندگی، اس کی کیا نوعیت ہے. تو اہل ممات تو یہ کہتے ہیں بالکل جیسے عام لوگوں کی موت واقع ہو گئی ایسی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، موت یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ اپنی قبر اثر میں زندہ ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام، الانبیاء احیاء فی صدورہم یصلون، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لہذا اس آیت میں اس کی کہاں نفی کی گئی، قبر کی زندگی کی کہاں نفی ہے اس میں کہ قبر کی زندگی نہیں ہے. ہاں، دنیا کی زندگی کا انقطاع یہاں ذکر ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی انبیاء علیہ السلام کا الگ ہے اور عام لوگوں کا الگ ہے، دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا، انکا میتون وانہم میتون. اور حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے، تو ان کے واقعے سے تو استدلال کیا جانا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہماری ہی دلیل ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے ایک بستی کے اوپر، اس بستی کے مکانات گرے ہوئے تھے، تو ان کے منہ سے نکلا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے اس بستی والوں کو ان کی موت کے بعد. یہ بات نہیں ہے کہ ان کا ایمان نہیں تھا، ایمان تو تھا، لیکن بس بطور استعجاب کے فرمایا کہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یا بطور طلب دلیل کے تھا کہ کچھ دیکھنا چاہتے ہوں، مشاہدے کے طلب کے کہ کیسے اللہ زندہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں موت دے دی، مِئَةَ عَامٍ 100 سال تک، ثُمَّ بَعَثَ پھر ان کو اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْ، اللہ نے فرمایا کتنا رہے آپ اس حالت میں، جس حالت سے ہم نے آپ کو اٹھایا اس حالت میں کتنا رہے. تو انہوں نے عرض کیا قال لبثت یوما او بعض یوم، یا تو میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. اور اللہ فرما رہے 100 سال تک ان کو گویا کہ اسی حالت میں رکھا گیا، اور وہ فرما رہے میں ایک دن یا اس سے بھی کم رہا. تو اللہ نے فرمایا قال بل لبثت مئة عام، آپ 100 سال تک اس حالت میں رہے ہیں، فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنن، ذرا دیکھیے اپنے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ آپ 100 سال تک رہے ہیں اس حالت میں، لہذا آپ اپنے کھانے کو دیکھیے اور پینے کو دیکھیے، وہ بالکل سڑا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. اور گدھا جو ساتھ تھا جس پر سفر کر رہے تھے، وہ گل سڑ کے بوسیدہ ہو چکا، سب ختم ہو گیا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها، اب ذرا اس کی ہڈیوں کو دیکھیے، کیسے ہم ان کو جوڑتے اور بناتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں. ثم نقصوها لحما، پھر اس پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، وہ ہڈیاں جڑی، پھر گوشت چڑھا اس پر، اور وہ ان کا گدھا کھڑا ہو گیا ان کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ 100 سال تک ان کو اس حالت میں رکھا، ان کا کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھا گل سڑ کے بوسیدہ ہو کر اور اس کی ہڈیاں وغیرہ سب بوسیدہ ہو گئی، وہ سب ختم ہو گیا، گدھا ختم ہو گیا، کھانا ویسے ہی رہا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر، جب ان پر یہ بات واضح ہوئی، انہوں نے ان کی زبان سے نکلا کہ بے شک اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو بھائی یہ تو انبیاء علیہ السلام کی موت ایسی ہوتی ہے کہ عالم برزخ میں جہاں ان کو رکھا گیا، تو وہ گویا کہ وہ ایک دن یا اس سے بھی پہنچوں کے نبی تھے. انبیاء علیہ السلام کو کن کن نعمتوں میں رکھا جاتا ہوگا، لہذا وہ جب نعمتوں کا وقت جو ہوتا ہے، خوشی کا وقت وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، اور تکلیف کا وقت وہ بہت دیر سے گزرتا ہے، گزارے نہیں گزرتا وہ، اور خوشی کا وقت جلدی گزر جاتا ہے. آپ دیکھیے عید کا دن کتنے جلدی شام ہو جاتی ہے. آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی کا خلاصہ یہی ہے، نظریہ اضافت کا، کہ بس غم کا وقت بہت دیر سے گزرتا ہے، خوشی کا وقت بڑے جلدی گزر جاتا ہے. تو اسی کے موافق حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ہوں. تو 100 سال تک جو سورج نکلتا رہا، غروب ہوتا رہا، اور وہ ایسی جگہ تھے نہ ان کو کسی نے دیکھا، نہ کسی کا وہاں سے گزر ہوا، ایسی جگہ ان کے اوپر یہ حالت طاری کی گئی. تو 100 سال تک جو دن اور رات آتے رہے، سورج غروب ہوتا رہا، کچھ ان کو پتا نہ چلا. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ التحریس میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں پڑاؤ ڈالا اور سو گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا، سوتے وقت میرا دل جاگتا رہتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا دل جاگتا رہتا ہے سوتے میں بھی، اگرچہ کہ آنکھیں سوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. لہذا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سو گئے لیلۃ التحریس میں، اور یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا، وہ گزر گیا، سورج طلوع ہوا، سارے صحابہ سوتے رہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سوتے رہے. جب سورج کی کرنیں پڑی ہیں اور ان سے جو گرمی محسوس ہوئی، اس سے آنکھ کھلی. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں سوئی تھیں، دل نہیں سویا تھا. آنکھیں سونے کا اثر یہ ہوا کہ سورج کے نکلنے کا بھی پتہ نہ چلا، کہ زمانے میں جو حوادث اور تبدیلی پیش آ رہی ہے اس کا بھی پتہ نہ چل سکا. یہی حال حضرت عزیر علیہ السلام کا ہوا کہ جو تبدیلیاں پیش آتی رہیں پتہ بھی نہیں چلا. اور سوتے وقت آدمی کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنی دیر سویا، کیا ہوا. سونے کے بعد تو آدمی غیر مکلف ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہوش بھی نہیں رہتا اس کو. یہی انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے، اسی کو کہا جاتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ وہ یہ مسئلہ اٹھا تقدیر کے معاملے میں، تقدیر کے مسئلے میں لوگوں کا اختلاف ہوا، تو انہوں نے اس مسئلے میں پڑھنے والوں کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا بھائی ادھر آؤ نا. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اور فرمایا کہ جن آیتوں سے تم استدلال کر رہے ہو اور تقدیر کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہو، یہ بتاؤ کیا کیا یہ آیتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں؟ انہوں نے بھی ان آیتوں کو پڑھا، وہ سمجھتے تھے، حضور کے صحابہ سمجھتے تھے، انہوں نے ان کو پڑھا، انہوں نے تو یہ اس میں اختلاف نہیں کیا، اس اختلاف میں نہیں پڑے، وہ باتیں انہوں نے تو نہیں کی جو تم کر رہے ہو، لہذا یہی دلیل تمہارے غلط ہونے کی ہے، یہی دلیل ہے کہ تم غلطی پر ہو، وہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی جو تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان آیات. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، تم کو سمجھ میں آ رہی ہیں، لہذا تم غلطی پر ہو، حضور کے پیچھے چلو، حضور کے صحابہ کے پیچھے چلو. یہی ایسا ہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. وہ خوارج نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو بس قرآن کو مانیں گے اور کسی چیز کو نہیں مانیں گے، خارجیوں نے یوں کہنا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے، ان سے بھی یہی کہا انہوں نے کہ ہم تو بس قرآن کو مانیں گے، جو قرآن میں ہے اس کو مانیں گے، جو قرآن کہتا ہے اس کو مانیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایوہ المصحف حدث، قرآن کو اٹھایا ہاتھ میں اور فرمایا ایوہ المصحف حدث، اے قرآن بول. کئی دفعہ یہ فرمایا اے قرآن بول، ایوہ المصحف حدث. تو قرآن کئی دفعہ حضرت علی کے اس طرح فرمانے پر وہ پھر بھی نہیں بولا، اس سے کوئی آواز نہیں آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا خوارج سے، دیکھ رہے ہو میں یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ اے قرآن بول، یہ پھر بھی نہیں بولا، تم کیسے قرآن جو کہتا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے؟ ارے بھائی جو بولنے والے ہیں ان سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو، ہم سے پوچھو، حضرت علی صحابی تھے، ہم سے پوچھو جو بولنے والے ہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن کے مفہوم کو سمجھا ہے. ایک آدمی ہے، کیا بات ہے، ایک آدمی بولتا ہے کیا بات ہے، تو فرق ہے کہ نہیں ہے، الفاظ ایک ہی جیسے ہیں. اور ایک آدمی کہے کیا بات ہے، سمجھے آپ، الفاظ ایک ہی جیسے ہیں، کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ لیا جائے گا، لہجے سے مطلب یہ لیا جائے گا کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ پوچھنا چاہتا ہے. اور کیا بات ہے کہا جائے گا، اس کو کسی بات پہ حیرت ہوئی ہے، بھائی کیا بات ہے، تو یہ حیرت کے طور پہ بولا گیا. اور یوں کہا جائے کیا بات ہے، تو یہ غصے میں بولا گیا، جھگڑنا چاہتا ہے. الفاظ ایک ہی ہیں، مفہوم الگ الگ لیا گیا کہ نہیں لیا گیا. لہذا قرآن کی آیات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری، احادیث حضور کی زبان مبارک سے نکلی، ان کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، جو اس وقت موجود تھے وہ بتائیں گے. پرچے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا بات ہے، یہ بولی کس طرح گئی ہے، کن الفاظ میں، کن حالات میں بولی گئی ہے، آپ کو کیا پتا، یہ بولی کن حالات میں گئی ہے، کیا مطلب، اس جن حالات میں یہ بولی گئی ہو، اس وہ حالات سامنے ہو، تب یہ کیا بات ہے کا مطلب واضح ہوگا. تو حدیث میں لکھا ہوا، قرآن کریم میں لکھا ہوا، ہم مجبور ہیں صحابہ سے سمجھنے پر کہ وہ اس وقت موجود تھے جب یہ احادیث حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، اور جب یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اس وقت موجود تھے، ہم مجبور ہیں ان سے سمجھنے پر کہ اس کا کیا مفہوم ہے. یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی. اور دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو انبیاء کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے دوران خیمہ گاڑا, ان کو پتہ نہیں تھا وہاں قبر ہے, وہاں سے سورہ تبارک الذی پڑھنے کی آواز آئی, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہاں تک کہ اس نے پوری سورت پڑھ لی, پوری سورت, وہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ تکے جا رہے ہیں کہ کیا کہاں سے آواز آ رہی ہے, معلوم ہوا وہاں قبر ہے, قبر تھی وہاں, انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاملہ سارا بتایا, قصہ سنایا, فرمایا ہاں یہ سورہ ملک جو ہے یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے, انہا منجیہ من عذاب القبر, یہ اللہ قضا عذاب قبر سے نجات دینے والی سورت ہے, اس لیے وہ صاحب قبر اس کی تلاوت کر رہا تھا. بولے گا کب آدمی, کب بول سکتا ہے جب اس میں زندگی ہو, ہم تو انبیاء کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو موت آ گئی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کسی نے یہ کہا, السلام علیکا یا عم رسول اللہ, السلام علیکا یا عم رسول اللہ, آپ کے اوپر سلام ہو اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کی قبر سے آواز آئی, ان کی قبر سے آواز آئی, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ, یہ قبر سے آواز آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت عبادت کرتا تھا, تو وہ رات گئے تک وہ گھر واپس لوٹتا تھا, ایک رات کو ایک لڑکی کو اس کا گھر اس کے راستے میں تھا, اس لڑکی کو اس سے عشق ہو گیا, لہذا ایک رات کو وہ لڑکی دروازے پر کھڑی ہوئی اور یہ جب جانے لگا تو اس کو بلا لیا کہ ادھر آؤ مجھے کوئی مشکل ہے ذرا یہ دیکھ لو, کچھ اپنا بہانہ کر کے بہانے سے اس کو بلا لیا گھر میں اور پھر گناہ کا ارادہ کیا, اور ظاہر ہے انسان ہے تو اس کو بھی کچھ میلان ہوا, یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوا گناہ کے تو اس کو یہ آیت یاد آ گئی, ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون, کہ جو تقوی والے لوگ ہیں اللہ والے ہیں, تقوی جن کو تقوی حاصل ہو گیا, وہ اگر ان کو شیطان ورغلا لے تو اچانک ان کو نصیحت آ جاتی ہے, نصیحت پکڑتے ہیں, تذکروا فاذا هم مبصرون, پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ آیت اس کو یاد آئی تو وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا, وہ لڑکی گھبرا گئی, اس نے اس کو گھسیٹ کے اپنے گھر سے باہر کیا, اور ادھر اس کے گھر میں تلاش شروع ہوئی, گھر میں جب رات گئے تک واپس نہیں لوٹا تو تلاش شروع ہوئی, دیکھا وہ گلی میں بے ہوش پڑا ہوا ہے, اس کو لایا گیا ہوش میں, اس کو ہوش میں لایا گیا, گھر میں لے کر آئے, باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا, تو اس نے سارا واقعہ سنایا, اور جب یہ آیت پڑھی گئی, اس آیت کی یہ آیت مجھے یاد آ گئی تو اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا, تو بس یہ آیت اس نے پڑھی اور چیخ ماری, اس دفعہ اس کی روح ہی نکل گئی, انتقال کر گیا, راتوں رات اس کی تدفین کی گئی. دیکھیے ہم لوگ تو ہم نے جوڑا ہوا ہے نماز جنازہ کو فرض نمازوں کے ساتھ یا جمعے کے ساتھ, یہ تصور غلط ہے, غلط ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ جنازہ تیاری ایسے وقت میں ہوا, کسی کا انتقال ہوا, جلدی جلدی اس کو غسل دینا شروع کیا, انتظام کیا, اور وہ جنازہ تیاری ایسے وقت میں ہوا کہ کسی فرض نماز کا وقت قریب تھا, یہ ایک الگ بات ہے, تو لے آئے مسجد میں فرض نماز کو, ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ بس فلاں نماز میں ہی لے کے جانا ہے, کئی گھنٹے ابھی باقی ہیں, میت کو بالکل تیار بھی ہو گئی میت اور اس کو رکھ دیا, سرد خانے میں بھی رکھوا دیتے ہیں بعض لوگ. یہ جو ہم نے جوڑ دیا نا اس کو جنازے کی نماز کو فرض نمازوں کے ساتھ یا جمعے کے ساتھ, یہ بالکل غلط تصور ہے, اس کی شریعت میں اصل نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا. سب سے بڑی بات یہی, میں دین کو میں نے ابھی عرض کیا نا, ہم دین کو سمجھنے کے لیے مجبور ہیں صحابہ کے طرز عمل کو سمجھنے پر, ان سے سمجھنا پڑے گا. رات کو انتقال ہوا, صبح سے پہلے پہلے اس کی تدفین ہوئی. ہم تو چاہتے ہیں بہت بڑا مجمع اکٹھا کریں, ایس ایم ایس چلائے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, مجمع اکٹھا کر لو کسی طرح, یہ مقصود ہے شریعت میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں اطلاع ہوئی, فرمایا ہمیں کیوں نہ بتایا. انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ صبح تک تو انتظار کرتے, یہ نہیں فرمایا, فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتا دیا ہوتا. تو لڑکے کے باپ نے عرض کیا کہ آپ کے آرام میں خلل واقع ہونے کا وہ تھا, خدشہ تھا, اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا. آپ کے آرام میں خلل واقع ہوتا تو آپ کا وقت تھا, ہم نے اس کو غسل دے کے تسلیم کر دی. صبح ہونے میں ابھی بہت وقت باقی تھا. فرمایا اچھا ہمیں اس کی قبر پر لے چلو. قبر پر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں جا کر یہ آیت پڑھی, ولیمن خوف مقام ربه جنتان, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو اس کی اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی دو مرتبہ, قد اعطانیهما ربی عز وجل, مجھے اللہ تعالی میرے رب نے وہ دونوں جنتیں دے دی. دو دفعہ اس کی نوجوان کی آواز آئی, دو دفعہ, قد اعطانیهما ربی عز وجل, مجھے وہ دونوں جنتیں میرے رب نے دے دی, جو عزت والا ہے جلال والا ہے. اب آپ بتائیے, یا اللہ. حضرت ربیع ابن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم چار بھائی تھے, ایک بھائی ہمارا بڑی عبادت کیا کرتا تھا. اللہ کی شان اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے اس کے اوپر چادر ڈھانک رکھی تھی, ہم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, اچانک وہ اٹھا, زندہ ہو گیا بالکل, اور اس نے کلام کیا. پہلے اس نے سلام کیا, السلام علیکم. ہم نے کہا بھائی تم موت کے بعد بھی کلام کر رہے ہو, زندہ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں, میں جب اللہ کے ہاں پہنچا تو اللہ تعالی نے میرا استقبال فرمایا, اور جس طرح تم معاملہ سمجھتے تھے کہ یہ مشکل ہوگا موت کے بعد کا, وہ ایسا مشکل نہیں پایا میں نے, بہت آسان پایا. بھائی بات یہ ہے, جب آدمی مر جاتا ہے تو حکم کیا ہے کہ اس کو نہلاؤ, ہو سکے تو سفید کفن پہناؤ, اور اگر وہ بیٹا ہے تو باپ کے کندھے پہ سوار ہو کے جاتا ہے, باپ اس کو کندھا دیتا ہے, اگر مرید ہے تو شیخ اس کو کندھا دیتا ہے, اور اگر شاگرد ہے تو استاد اس کو کندھا دیتا ہے. اس کے بڑوں سے اس کو کندھا دلوایا جا رہا ہے, سوار کرایا جا رہا ہے ان کے کندھوں پر اس کو. اتنا اکرام کا معاملہ اللہ حکم دے رہے ہیں, یہ سکھایا گیا شریعت میں, غسل دو, پاک صاف کرو, سفید کفن پہنا دو, اس کے بڑے اس کو کندھا دیں, جب اور پھر اس پر نماز جنازہ پڑھو. تو جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے اکرام کا معاملہ فرما رہے ہیں تو آخرت میں کیا عذاب دیں گے؟ جس کے ساتھ دنیا میں ایسا معاملہ ہو رہا ہے اس کو آخرت میں پٹائی لگے گی کہ اب لاؤ لے آؤ, پٹائی لگائیں گے اس کو. دنیا میں یہ معاملہ کیا جا رہا ہو اور آخرت میں اس کو پٹائی لگائی جائے گی, یہ سوچئے ذرا. یا اللہ یا اللہ. بھائی بہت اچھا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. ایک ہندو آ گیا اپنے ایک مسلمان دوست کی عیادت کے لیے, وہ بیچارہ کرا رہا تھا تکلیف سے. اس نے کہا, بھائی کیوں تم رو رہے ہو, کیا افسوس ہے, کیا غم ہے تمہیں؟ اس نے کہا, بھائی تمہیں معلوم ہے میں میری کیا حالت ہے, مرنے کے بعد پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, کیا بنے گا. اس نے کہا, بھائی دیکھو تمہارے نبی جو تھے وہ 23 سال تک اس دنیا میں رہے, 23 سال تک نبوت کے ملنے کے بعد انہوں نے ساری دنیا میں روشنی پھیلا دی, اور 1400 سال سے وہ زمین کے نیچے ہیں, پتہ نہیں کتنی روشنی وہ پھیلا چکے ہیں. 23 سال میں جب انہوں نے دنیا میں روشنی پھیلا دی, اب تو 1400 سال زمین کے اوپر رہتے ہوئے, اب تو 1400 سال سے زمین کے نیچے ہیں, کتنی روشنی انہوں نے نیچے پھیلا دی ہوگی. تم جب جاؤ گے بہت اچھا معاملہ ہوگا, کیوں گھبراتے ہو؟ بس یہ کلمات تھے, اس کو سکون آ گیا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یوں مراقبہ کرنا چاہیے کہ اس لامحدود, اس محدود زندگی کا مصافحہ عن قریب ایک لامحدود زندگی سے ہونے والا ہے, جہاں پر انبیاء علیہ السلام سے, صحابہ سے, اولیاء اللہ سے, محدثین فقہا سے, اور اپنے تمام بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی. اس میں کیا شک ہے؟ اور ہمارے جو رشتہ دار یہاں موجود ہیں یہ تو بہت کم ہیں, جو اللہ کے یہاں پہنچ چکے وہ بہت زیادہ ہیں, یہاں تو بہت کم رشتہ دار ہیں ہمارے. اکثر لوگوں کے دادا موجود ہیں تو پردادا نہیں ہوں گے ان کے. چلیے جی پردادا سے شروع کیجئے, پردادا ان کے پردادا ان کے پردادا, اور وہاں تک حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ وہ سب کہاں ہیں؟ اللہ کے ہیں. یہ زیادہ رشتہ دار, پھر پرنانی, ان کی پرنانی, ان کی پرنانی, او وہاں تک حضرت حوا تک پہنچے گا, یہ کہاں ہیں؟ تو زیادہ رشتہ دار تو اللہ کے ہیں, یہاں تو بہت تھوڑے سے ہیں. ان تمام بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے وہاں ملاقاتیں ہوں, آپ بتائیے وہ کیسا منظر ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر انبیاء علیہ السلام سے, صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی, تو ہمیں موت کا شوق بڑھ گیا. تحفۃ المؤمن الموت. تو ان کے بھائی نے بھی یہی جواب دیا, بھائی میں نے معاملے کو بہت آسان پایا, جس طرح تم مشکل سمجھتے ہو اتنا مشکل میں نے نہیں پایا. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کسی نے, تو پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا آپ کے ساتھ؟ فرمایا میں ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا, آنکھ لگ گئی, جب آنکھ کھلی تو یہاں تھا اللہ کے ہاں, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. میں تو ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا, آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو بس یہاں تھا. یہی حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الناس ینامون واذا ماتوا انتبهوا. ابھی اس وقت لوگ سو رہے ہیں, یہ جو ابھی جاگ رہے ہیں نا ہم, اس کو حضرت علی فرما رہے ہیں ہم لوگ سو رہے ہیں, جب یہ لوگ مریں گے تو بیدار ہوں گے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی, ابھی تو سو رہے ہیں, جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ وہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو یوسف, اگر مجھے تم کو عذاب دینا ہوتا تو میں تمہیں علم دین کے حاصل کرنے کی توفیق ہی نہ دیتا. تمہیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق دی, یہ علامت تھی کہ تمہیں عذاب نہیں دینا. تو حضرت ربیع ابن حراش کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے یہی فرمایا کہ جس طرح تم لوگ مشکل سمجھتے تھے اتنا مشکل میں نے نہیں پایا اللہ کے یہاں جا کر. خیر ہوتے ہوتے یہ واقعہ حضرت عائشہ تک پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, کہ اس طرح ایک نوجوان لڑکا اس کا انتقال ہوا اور پھر اس نے اپنی موت کے بعد سلام کیا اور اسی طرح وہاں کے حالات بتائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک نوجوان اپنے مرنے کے بعد زندہ ہوگا اور کلام کرے گا. میں نے خود سنا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیجئے بھائی یہ تو ایک امتی کی بات ہے, اس کا واقعہ ہے. تو اب کیا شک رہا انبیاء علیہ السلام کی حیات میں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.